سنیچر 18 فروری کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام. سیون میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر خودکش حملے کے بعد شروع ہونے والا سیکیورٹی آپریشن جاری. کئی مقامات پر چھاپے, گرفتاریاں اور مبینہ دہشت گردوں کی ہلاکتیں. اس خبر کی تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نازش ظفر سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں 3 سال قبل بلدیاتی انتخابات منعقد کیے گئے اور 1 سال کے بعد بلدیاتی ادارے منتخب نمائندوں کے حوالے کیے گئے. صوبے کے ساحلی علاقے گوادر کے شہری مسائل کے حل کے لیے یہ نمائندے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ گوادر میں نامہ نگار ریاض سہیل مقامی افراد سے گفتگو کر رہے ہیں, جن میں صحافی اور تاجر رہنما بھی شامل ہیں. گفتگو پروگرام سیربین میں چند لمحے بات سنیے گا. امریکی نائب صدر مائک پینس نے میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا نیٹو کے ساتھ تعاون اٹل رہے گا. تفصیلات جانیے ظفر سید کی زبانی.
ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے خارجہ پالیسی کے بارے میں پہلے جامع بیان میں پینس نے کہا کہ امریکہ آج اور ہر دن یورپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. تاہم انہوں نے یورپی ملکوں کو بتایا کہ وہ مشترکہ دفاع کا پورا خرچ نہیں برداشت کر رہے. انہوں نے کہا کہ صرف 5 ملکوں نے اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 2% حصہ دفاع پر خرچ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. یہ ناکامی ان کے اتحاد کی بنیاد کو نقصان پہنچا رہی ہے. مائک پینس نے کہا کہ اب ڈو مور کا وقت آ گیا ہے. صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے سے پہلے خبردار کیا تھا کہ امریکہ نیٹو میں شامل اتحادی ملکوں کا دفاع کرنے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیونکہ وہ زیادہ مالی تعاون نہیں کر رہے. امریکی نائب صدر نے کہا کہ روس یوکرین کے بارے میں منسک امن معاہدے کی لازمی طور پر پاسداری کرے اور یوکرین کے مشرق میں اپنی فوجی کاروائیوں میں کمی لائے.
افغانستان حکومت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان سرحد کے اندر گولہ باری کی وضاحت کرے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مشرقی افغانستان میں میزائل حملوں کی مذمت کی ہے, جس میں بقول ان کے درجنوں خاندان کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے. بیان میں پاکستان کی جانب سے 100 کے قریب افغان شہریوں کی پکڑ دھکڑ پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاک افغان سرحد کھول دی جائے. پاکستان نے 2 روز قبل 7 میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سرحد تا حکم ثانی بند کر دی تھی. ملیشیا کی پولیس کے مطابق شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان کے ستیلے بھائی کم جونگ نام کے قتل کے سلسلے میں شمالی کوریا کے ایک شہری کو گرفتار کیا گیا ہے. تفصیلات جانیے سبا ناز سے.
اس سے قبل شمالی کوریا کے ہی ایک 46 سالہ شہری ری جونگ چول کو حراست میں لیا گیا تھا. ایک انڈونیشین خاتون, ایک ملیشیا کا شہری مرد اور ایک ویتنامی پاسپورٹ والی خاتون اس سے قبل گرفتار ہو چکی ہیں. پولیس کا خیال ہے ہلاک کیے جانے والے کم جونگ نام کے منہ پر اس وقت زہر کا اسپرے کیا گیا جب وہ کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر مکاؤ جانے والی پرواز لینے والے تھے. ملیشیا کے نائب وزیر اعظم نے جمعرات کو تصدیق کی تھی کہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر بظاہر زہر سے مرنے والا شخص شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ اون کے سوتیلے بھائی کنگ جونگ نام ہے. ادھر شمالی کوریا میں منحرف گروہ کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اپنے بھائی کم نام کی موت کے پیچھے حکمران کم جونگ اون کا اپنا ہاتھ ہو سکتا ہے.
بوسنیا کے ایک مسلمان رہنما کا کہنا ہے کہ بوسنیا اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت میں اپیل کرے گا کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے جس میں سربیا کو 1990 کی دہائی میں نسل کشی کے الزام سے بری قرار دیا گیا تھا. تفصیلات جانیے عبید ملک سے.
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے 2007 میں سربیا کو براہ راست نسل کشی کے الزام سے بری کر دیا تھا. بوسنیا کے ایک مسلمان رہنما باکر عزت بیگوویچ کا کہنا تھا کہ فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کرنے کے 10 سال کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے قبل یہ قدم اٹھایا جائے گا. اس فیصلے پر اپیل کرنے کی ڈیڈ لائن آئندہ 26 فروری کو ہے. سربین حکام کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایک نیا سیاسی بحران شروع ہو جائے گا. عدالت نے 1992 سے 1995 کے دوران بوسنیا کی جنگ میں نسل کشی کا صرف ایک واقعہ دریافت کیا تھا, جس میں 8,000 مسلمان مردوں اور لڑکوں کو سربین افواج نے ہلاک کر دیا تھا. عدالت کا کہنا ہے کہ سربیا نے قتل و غارت کو روکنے کی کوشش نہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی.
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 3 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیلات جانیے نامہ نگار عزیز اللہ خان سے.
مقامی پولیس کے مطابق یہ جھڑپ نیم شب کے وقت ڈیرہ ٹاؤن تھانے کی حدود میں مڈی چوک پر ہوئی ہے. اس جھڑپ میں ہلاک ہونے والے 3 افراد کی لاشیں ڈیرہ اسماعیل خان ہسپتال پہنچا دی گئی ہیں. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد میں ایک شخص مقبول عرف بولی سیکیورٹی حکام کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھا اور اس کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر تھی. ایسی اطلاعات ہیں کہ دیگر 2 افراد کی اب تک شناخت نہیں ہو سکی.
شدت پسندوں کے خلاف ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی جاری ہے. ادھر پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے چیرنگ کراس پر خودکش حملہ آور کے سہولت کار انوار الحق کو تفتیش کے لیے 30 دنوں کے جسمانی ریمانڈ پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تحویل میں دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں. سندھ کے شہر سیون میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مختلف کاروائیوں میں 100 سے زیادہ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے آنے کو ہے. آج پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع گوادر سے, جہاں 3 سال قبل بلدیاتی انتخابات منعقد کیے گئے اور 1 سال کے بعد بلدیاتی ادارے منتخب نمائندوں کے حوالے کیے گئے. صوبے کے ساحلی علاقے گوادر کے شہری مسائل کے حل کے لیے یہ نمائندے کیا کردار ادا کر رہے ہیں, شہریوں کے مسائل کس قدر کم ہوئے ہیں, اس سلسلے میں بی بی سی کا خصوصی پروگرام سننے کے لیے چلتے ہیں گوادر, جہاں نامہ نگار ریاض سہیل موجود ہیں. جی ریاض سہیل, مائک آپ کے حوالے.
بہت شکریہ عادل. اس وقت کافی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گزشتہ روز چین کی ایک کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے, جس کے تحت کمپنی یہاں ای کار اور ای موٹر سائیکلیں بنائے گی, یعنی بغیر پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیاں. اس کا مقصد گوادر شہر کو گرین سٹی بنانا ہے. شہر میں 4 روزہ ادبی میلہ بھی جاری ہے, جس میں بلوچستان کے علاوہ کراچی اور لاہور سے بھی ادیب اور شاعر شریک ہیں. کیا ان تقریبات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے یا ابھی بہت کچھ کرنا ہے؟ گوادر سے ویسے پانی اور بجلی کی قلت, تعلیم اور صحت کے شعبے کی کمزوریوں کی خبریں آتی رہی ہیں. جیسے آپ نے شروع میں سنا ہوگا کہ 3 سال پہلے بلدیاتی انتخابات منتخب ہوئے تھے. کیا ان کے جو مسائل تھے شہر کے, وہ کچھ قدر کم ہوئے ہیں یا ابھی تک صورتحال ویسی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو گوادر میونسپل کمیٹی کے چیئرمین عابد رحیم سہراوی صاحب موجود ہیں, بی این پی کے کاؤنسلر جو ہیلتھ کمیٹی کے بھی ممبر ہیں جبار بلوچ صاحب موجود ہیں, انجمن تاجران گوادر کے صدر غلام حسین دشتی صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ایک تنظیم رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ کاؤنسل کی ایکٹیوسٹ رخشندہ بلوچ بھی موجود ہیں. ہم اپنی بات کی ابتدا رخشندہ بلوچ سے کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت گوادر کی تعلیم کی کیا صورتحال ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. تعلیم کی صورتحال اگر میں ماضی کے حوالے سے دیکھوں, مطلب جب میں اسکول میں پڑھتی رہی تھی, تو اس حساب سے تو مطلب اس میں بہتری آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن 5 سال سے مطلب میں آر سی ڈی سی کے پروجیکٹ میں کام کرتی رہی ہوں. پہلے میں آغا خان کے ایک پروجیکٹ میں کام کر چکی ہوں 3 سال, اور اب میں یو ایس ایڈ کے ایک پروجیکٹ میں کام کر رہی ہوں ایز اے لیڈ ٹیچر. تو میرے ڈیلی وزٹس ہوتے رہتے ہیں اسکولس میں, ہائی اسکولس میں بھی اور پرائمری اسکولس میں بھی. وہاں پر اگر دیکھا جائے تو مطلب تعلیم کی صورتحال سے میں مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ جتنا میں ڈیپلی اسکولس کو دیکھنے لگی ہوں وہاں ریگولر, مطلب میرا 2 گھنٹے دن کے 3 گھنٹے ایک اسکول میں گزارتی ہوں بچوں کے ساتھ. وہاں پر جو سچویشن ہے, مطلب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ گوادر میگا سٹی اور یہ سب چیزیں ہیں, تو مطلب وہ ٹھیک ہے, اس سے کافی ترقی ہو رہی ہے, اس سے ہم خوش بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے بچوں کو دیکھا جائے, اور جیسے کہ ہمارا ادارہ ہے آر سی ڈی سی, مطلب یہ ہمارا ایک اسکول بھی ہے گوادر گرامر کے اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے, تو اگر میں دونوں کو کمپیئر کروں گورنمنٹ اسکول کو اور ان کو, تو ہمارے گورنمنٹ اسکول کافی پیچھے ہے. سب سے پہلے میں اگر بیسک بات کروں, جو میرا مطلب پروفیشن ہے, جو میرا ایریا ہے چھوٹے بچوں کی تعلیم, یعنی کہ کے جی پکی اور 2 کلاس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, مطلب وہاں پر مطلب ایک بچے کی بیس ہی سب کچھ ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بلڈنگ کو مضبوط بنانے کے لیے اس کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے, تو ظاہر ہے ایک بچے کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے اس کی بھی بنیاد اچھا ہونا ضروری ہے. لیکن گورنمنٹ اسکولز میں بچوں کے حوالے سے اگر دیکھوں تو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو بچوں کو اسکول پر لانے کے لیے مجبور مطلب کر سکے. تو اس حساب سے مطلب جو میرا ایریا ہے اس حساب سے میں سب سے پہلے چھوٹے بچوں کا فوکس کروں گی کہ اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. پروجیکٹ آتے ہیں, پروجیکٹس میں کام بھی ہوتا ہے جو مطلب وہ سارے ایریا کو کور نہیں کرتا, وہ کچھ اسکول سلیکٹ کرتے ہیں اور ان اسکولز میں کام ہوتا ہے. جب تک پروجیکٹ کام کرتے ہیں 2 سال 3 سال, اس سے زیادہ کوئی پروجیکٹ کام نہیں کرتا, تو وہ اسکول ٹھیک رہتے ہیں, وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رہتا ہے مطلب. لیکن اس کے بعد جو ہے جیسے ہی وہ پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں وہی ٹپیکل طریقہ کار شروع ہو جاتا ہے.
جی رخشندہ, دوسرے لوگوں سے بھی ہم معلوم کرتے ہیں, جبار بلوچ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ ایز اپنی پولیٹیکل پارٹی میں سرگرم بھی ہوں گے اور یہاں پر اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہے ہوں گے, آپ کتنا مطمئن ہیں یہاں کی ایجوکیشن سے؟ کیونکہ الف اعلان کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق گوادر 40ویں نمبر پر ہے اور جو یہاں کے اسکولوں کا انفراسٹرکچر ہے وہ کہتے ہیں کہ 50% اسکولوں کے پاس دیواریں نہیں ہیں, واش روم نہیں ہے, پانی نہیں ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
یہ کہ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں ڈیولپمنٹ تو ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سارے دنیا گوادر کو فوکس کر رہا ہے, لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن ڈپٹی کمشنر طفیل صاحب نے اس حوالے سے یہاں ایک گرلز کالج بھی قائم کیا ہے گوادر میں, اور اس حوالے سے جو زمین کی جو رینیو ہے, اور ڈپٹی کمشنر طفیل صاحب وہ تو اس حوالے سے بچوں کو اسکالرشپ بھی دے رہا ہے اور میرٹ کے حوالے سے یہاں لوگوں کو باہر بھیج رہا ہے تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں, وہ اس قابل ہو تاکہ کل تاکہ گوادر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, گوادر کو چلائیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جو صوبائی گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے ان کی ایکٹیویٹیز بالکل صفر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گوادر میں تو یہاں اتنا بڑا جو میگا سٹی ہے یا یہاں جو فورٹ بن رہا ہے, یہ تو پہلے ہمارے پارٹی کا بھی موقف یہی تھا, سارے کانگریس پارٹیوں کا اور جو موقف تھا کہ یہاں لوگوں کو پہلے ٹرین کریں تعلیمی حوالے سے یا ٹیکنیکل حوالے سے, لوگوں کو باہر بھیجیں, چائنا بھیجیں یا دوسری جگہوں میں بھیجیں تاکہ لوگ یہاں ٹرین ہو, اونر مند ہو, ان کو تربیت کریں صحیح طریقے سے تاکہ وہ گوادر کو خود آپریٹ کریں. لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ کا ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہا ہے. ہم تو پریشان ہیں کہ اتنا بڑا جو فورٹ ہے یا گوادر سٹی ہے یا گرین سٹی کے نام سے جو گوادر اس کا ایک پہچان ہے پورے دنیا میں, لیکن صوبے گورنمنٹ کا توجہ یہاں پہ نہیں ہے.
جی انجمن تاجران کے صدر غلام حسین دشتی صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دستیاب ہے؟ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جیسے جیسے بڑھ رہا ہے تو ملازمتیں بھی ہوں گی, تو ان ملازمت کے لیے ٹیکنیکل ہینڈ بھی لوگوں کو چاہیے ہوں گے, تو اس قسم کے لوگ دستیاب ہیں یہاں پہ, اس قسم کے ادارے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوادر میں ٹیکنیکل سینٹر صرف ایک ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے, نہ وہاں پہ ٹیچر اویلیبل ہیں اور نہ وہاں پہ ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے جو مستقبل میں گوادر کے لوگوں کے کام آ سکیں. گوادر ٹیکنیکل سینٹر میں صرف وائرنگ کا کام سکھایا جاتا ہے یا آٹو میکانک کا, موٹر سائیکل بنانے کا, اس کے علاوہ اور کچھ نہ سکھایا جاتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس بہت بے روزگار انجینئر گھوم رہے ہیں, جو گوادر میگا سٹی بن رہا ہے تو کائنڈلی ان کو ٹرین کیا جائے, یہاں پہ ٹیکنیکل سینٹر قائم کیا جائے, ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, بلکہ 10, 15, 20 کے سائز میں بنائے جائیں, جن سے گوادر کے لوگوں کو ٹرین کیا جائے. گوادر میں چائنا کے جو جتنے یہ کارگو آئیں گے یا کہ یہاں پہ کرین آئیں گے, یہاں پہ ان کے لوڈر ڈمپر آئیں گے, ان کو چلانے کے لیے, ان کے لیے روزگار جو ہمارے لوگوں کو ملے وہ ہماری بیسک ضرورت ہیں, جو ہمارے لوگوں کو نہیں دیا جا رہا ہے, یہاں پہ ٹرین نہیں کیا جا رہا ہے. ہم تو چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ یہاں پہ ٹیکنیکل سینٹر بہت زیادہ سے زیادہ قائم کیا جائے, لوگوں کو ٹرین کیا جائے, لوگوں کو سہولت دی جائے, لوگوں کو سکھایا جائے اور ان کو یہیں پہ روزگار دیا جائے. گوادر میں ہماری بدقسمتی یہ ہے, سب سے بڑی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی زمینیں تو لوگوں نے بیچ دیے 10,000 میں 20,000 میں 1,00,000 میں 2,00,000 میں. اب ہمارے پاس زمینیں نہیں ہیں. گورنمنٹ نے ہمارے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنایا کہ جس کے ذریعے جو بھی باہر کے لوگ آتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, آئے ویلکم, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. وہ ان کو جس طرح مسقط عمان نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا, وہاں کی زمینیں لوگوں کی رینٹ پہ لے کے انہی کے پر دوسرے لوگوں نے آ کے اس پہ ڈیولپمنٹ کیے ہیں, بلڈنگیں بنائے ہیں, کارخانے بنائے ہیں, تو ان لوگوں کو رینٹ ملتا تھا. اب بدقسمتی گوادر کے لوگوں کا ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا سہولت نہیں دیا جا رہا ہے جس سے ہمارے لوگوں کو کرایہ ملے, وہ اپنے معاش کو سنبھال سکیں اور خود وہ ڈیولپ ہو سکیں. اور ہمارے گوادر سٹی کو میرے خیال سے, میرے علم میں جو ہے بات ہے کہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے, اس کو یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے. اگر اس کو یہاں سے ختم کریں گے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے لوکل لوگ, اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ معاوضہ لے کے چلے جاؤ. آگے تو ہم زمین نہیں خرید سکتے, زمینوں کے ریٹ اتنے ہائی ہو گئے کہ ہمارے لوگ خرید نہیں سکتے. گورنمنٹ کو چاہیے ایسا پالیسی بنائے ہمارے لیے, شہر سے باہر کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنائے, بہت بڑا ہاؤسنگ اسکیم بنائے, جتنے گوادر کے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے, وہاں پہ اسکول دیے.
بھی بات کرتے ہیں غلام سید دشتی صاحب. پہلے ہم عابد رحیم سورابی صاحب سے معلوم کریں گے کہ بطور چیئرمین میونسپل کمیٹی گوادر, ان کا اس تعلیم کی بہتری میں کیا کوئی کردار بن رہا ہے یا انہوں نے اپنا کردار تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی ریاض بھائی, جہاں تک بلدیہ کے حوالے سے تعلیم کی بہتری کے لیے, تو بلدیہ میں تعلیم کے لیے تو فنڈ مختص نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ محکمہ تعلیم ایک علیحدہ ادارہ ہے اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر اس کے ذمہ دار ہیں, اس کا اسٹاف ہے پورے ضلع میں. لیکن جہاں تک بلدیہ ہے تو بلدیہ میں ایک تعلیمی کمیٹی, جس طرح کے صحت کمیٹی ہے, تجاوزات کمیٹی ہے, دوسری کمیٹیاں ہیں, ایک تعلیمی کمیٹی بنی ہوئی ہے جو وقتاً فوقتاً اسکولوں کا دورہ کرتی ہے, اسکولوں میں سیمینار یا دوسرے پروگرام ہوتے ہیں ان میں شرکت چیئرمین یا ہمارے میں خود یا دوسرے کونسلر شرکت کرتے ہیں. اور ہم تعلیمی اداروں کا ایسا کوئی ہمارے ساتھ محکمہ تعلیم کا کوئی ڈائریکٹ وہ نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے کہ ہم کوئی ویکلی یا مہینے میں یا کسی دن جا کے اس کو دورہ کریں. ہم تعلیم کے حوالے سے ہماری جو اپنی ہو ہے کہ ہم جا کر کسی اسکول میں فنکشن ہوا, کوئی اسپورٹ پروگرام ہوا, کوئی سیمینار ہوا, تو ہمارے جو بس میں ہوتا ہے ہم اس حسب توفیق اس کی اس ادارے سے تعاون کرتے ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی تعلیمی حوالے سے ہمارے پاس تو فنڈ اویلیبل نہیں ہے کہ ہم تعلیمی اداروں کو فنڈ مہیا کریں.
تو آپ کوئی نگرانی کر سکتے ہیں کہ واقعی, کیونکہ یہ بھی شکایت ہمیں ملی تھی کہ ٹیچر کچھ اسکولوں میں ٹیچر ہیں ہی نہیں, اگر جو آتے ہیں وہ پڑھاتے نہیں ہیں, اگر کہیں پہ 500 اسٹوڈنٹ ہیں تو صرف 30 وہاں پہ اسکول میں نظر آتے ہیں, باقی تو آتے نہیں ہیں کیونکہ پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جاتے ہیں. تو اس قسم کا کوئی رول ہے آپ کا کہ آپ ان کی نگرانی کریں یا نشاندہی کریں؟
اس طرح کا کوئی رول ہے اور ہم نے ایسی چیزیں ہائی لائٹ بھی کی ہیں ان کے اتھارٹیز سے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے ٹیچر حضرات اکثر اوقات غیر حاضریاں کرتے ہیں, یا ان کے اگر ان کو تادیبی کارروائی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے آگے ان کے پولیٹیکل جو حوالے ایلیمنٹ ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اسکولوں میں اکثر اگر نہیں تو کم, اکثر نہیں لیکن زیادہ وہ غیر حاضریاں ہوتی ہیں, اور اکثر نہیں تو زیادہ ٹیچر آف اینڈ آف وہ غیر حاضر رہتے ہیں, اور ایسے اسکول میں یہاں پر بچے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں. لیکن بہرحال اگر گورنمنٹ اور اگر محکمہ تعلیم چاہے تو یہ سب خامیاں دور ہو سکتی ہیں. اس میں نیتوں کا کوٹ نہیں ہونا چاہیے اور نیتوں کو سیدھا ہونا چاہیے. تو اگر محکمہ تعلیم کا ضلع سربراہ چاہے تو ایسے ٹیچروں کو تادیبی کاروائی بھی کر سکتا ہے, ان کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے, ان کی تنخواہیں بھی روکی جا سکتی ہیں, یہ سب ان کی نیتوں پہ منحصر ہے. اور دوسرے یہ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل انفلوئنس نے ستیہ ناس کر دیا اس سارے تعلیمی نظام کا. اگر پولیٹیکل انفلوئنس پہ تارا لگ جائے اور پولیٹیکل انفلوئنس ختم ہو جائے محکمہ ایجوکیشن میں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے.
یہ بتائیے رخشندہ بلوچ, جس طریقے سے سورابی صاحب نے نشاندہی کی کہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس وجہ سے ایجوکیشن خراب ہے, صحت کے شعبے میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس میں لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, بچوں کے ماہرین موجود ہیں, کیا ایکس رے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہاں پہ معلوم ہوا ہے کہ آج کل چکن گونیا ایک بیماری ہے جو آج کل عام ہے, تو آپ کا کیا تجربہ ہے؟ خواتین سے بھی آپ ملتی ہوں گی, تو صحت میں کیا سہولیات موجود ہیں؟
اچھا, صحت کے حوالے سے مجھے اتنا زیادہ کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے, لیکن مطلب جتنی مجھے نالج ہوتی ہے اپنی, مطلب میں کمیونٹی سے ملتی ہوں جو کچھ, تو لیڈی ڈاکٹرز تو اکثر نہیں ہوتی ہاسپٹلس میں. لیڈیز جاتی بھی ہیں تو ان کو یہ ہے کہ کلینک میں آنے کا کہا جاتا ہے, کیونکہ کلینک میں یہ ہے کہ وہ چارج کرتے ہیں اور ہاسپٹل میں جو ہے وہ ان کو ظاہر فری میں یا بہت ہی کم فیس میں دیکھتے ہیں, تو نہیں ہوتی کلینک میں. اور یہ چکن گنیا جو پھیلا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اب ہر کوئی اپنا خود ہی علاج کر رہا ہے. بیچ میں جیسے ڈینگی کافی زیادہ پھیلا ہوا تھا چکن گنیا سے پہلے, تو اس میں یہ تھا کہ جو ادارے تھے, مطلب جیسے این جی اوز, جیسے ہمارا ادارہ ہو گیا یا کچھ اور ادارے, تو وہ اس طرح کے مطلب والنٹیئرلی اویئرنیس سیشن پھیلا رہے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے اسٹیپس, لیکن سوری ہاسپٹلس کی طرف سے, لیکن کافی لیٹ اویئرنیس دی گئی ان کو. مطلب ہم نے جا کر یہ کہ جیسے نان گورنمنٹ ادارے ہیں انہوں نے مطلب گھر گھر جا کر سیشن کیا, لیکن مطلب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں مطمئن نہیں ہوں. اور اکثر جیسے پریگنینسی میں یا ڈیلیوری کے ٹائم پر عورتوں کو یا تو تربت جانا پڑتا ہے یا تو کراچی جانا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ایسی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے, اور یہاں پر کافی خواتین کی اموات بھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے, تو میں ایٹ لیسٹ اس سے مطمئن نہیں ہوں.
جی سامین, آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ یہاں پر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل موجود ہے جبکہ چار تحصیلیں ہیں, کسی میں بھی تحصیل ہاسپٹل موجود نہیں. بنیادی صحت مراکز اور دیہی صحت مراکز تو موجود ہیں. ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, تو یہاں پر صحت کی سہولیات کا فقدان تو ہوگا. جبار بلوچ صاحب, آپ ہیلتھ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو فقدان ہے ڈاکٹروں کی عدم دستیابی, دواؤں کی عدم دستیابی, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ میرے خیال میں صوبائی گورنمنٹ کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ میں نے خود بحیثیت میونسپل کمیٹی, ہیلتھ کمیٹی, قائم کمیٹی چیئرمین, میں نے خود جا کے ڈاکٹروں کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا, احتجاجی کیمپ بھی لگایا ہاسپٹل کے اندر, ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے اندر میں نے 3 روز کا وہ کیمپ لگایا. میں نے یہ احتجاج کیا کہ ڈاکٹر غیر حاضر ہیں, اس میں یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں اور لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں, گائنی کی بھی ہیں, ایل ایم او بھی ہیں, لیکن یہ ایسے ڈاکٹر ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں, ایک ایک سال تک لیو پہ ہیں, 2-2 سال تک لیو پہ ہیں. ہم نے یہ آواز اٹھایا اپنی میونسپل کمیٹی, ہیلتھ کمیٹی کی طرف سے کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں اور جو تنخواہ لے رہے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ جو حاضر نہیں ہیں, جن کی وجہ سے یہاں لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے. ہم نے ہیلتھ سیکٹری کو بھی اپلیکیشن لکھا ہیلتھ میونسپل کمیٹی کی طرف سے, اور چیف سیکٹری کو بھی لکھا اس حوالے سے, ہیلتھ منسٹر کو بھی لکھا, ڈی جی کو بھی لکھا, کمشنر مکران کو, ڈپٹی کمشنر کو بھی اس حوالے سے ہم نے لکھا, لیکن اس پر کوئی پیش رفت تو نہیں ہوا, امپرومنٹ نہیں ہوا.
صحیح.
لیکن یہاں جو ہمارے بالکل آس پاس یہاں ایک جی ڈی اے ہاسپٹل بھی ہے جو جی ڈی اے نے بنایا, اس کا بھی صورتحال یہی ہے. تقریباً 2016 2 مئی کو تو ان لوگوں نے جی ڈی اے نے ان کے ہینڈ اوور کیا, لیکن اس حوالے سے نہ وہاں ایمرجنسی کا شعبہ چل رہا ہے, نہ او ٹی کا شعبہ چل رہا ہے, اور نہ وہاں یہ تو ایمرجنسی اور یہ او ٹی وغیرہ وہاں نہیں ہو رہے ہیں, 24 گھنٹہ وہاں ہاسپٹل رن بھی نہیں ہے. اسے تو جی ڈی اے اور صوبائی گورنمنٹ دونوں یہ مشترکہ چلا رہے ہیں, لیکن ان کا بھی اس طرح آؤٹ پٹ نہیں ہے جو ملنا چاہیے.
ٹھیک ہے جبار بھائی صاحب, آپ دستی صاحب, غلام حسین دستی صاحب, یہ بتائیں کہ شہر میں ہمیشہ یہاں پر دو میجر, ایک پانی کا اور دوسرا پاور کا بحران رہتا ہے, تو یہ کچھ قدر حل ہوا ہے؟
نہیں جی, بالکل اس پہ کوئی پیش رفت بھی نہیں ہے, نہ بجلی کے مسئلے پہ کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ, نہ پانی کے مسئلے پہ. پانی کا مسئلہ گوادر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ ابھی پچھلے ٹائم یہ ہمارا جو آنکڑا ڈیم ہے, ایک ڈیم ہے وہ سوکھ گیا تھا, تو ٹینکروں کے ذریعے تربت سے یہاں پہ لوگوں کو پانی دیا جاتا تھا, جن وہی ٹینکروں کے ذریعے ڈیزل بھی آتا ہے, انہیں ٹینکروں کے ذریعے مٹی کا تیل آئل آتا ہے, انہی ٹینکروں والا پانی لوگوں نے پیا ہے. اب اللہ پاک کا شکر ہے کہ بارش ہوا ہے, 2 مہینے کا ریلیف ملا ہے گورنمنٹ کو, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ 2 مہینے کے اندر اندر اس کا متبادل ذریعہ تلاش کریں, اور متبادل ذریعہ ہمارے پاس سب سے بیسٹ یہ سنسر घर में है, बोरें लगी हुई हैं, जिसको पाइपलाइन के जरिए अगर पानी यहाँ पे लाया जाए, लोगों को दिया जाए, तो ये पानी का मसला बिल्कुल हल हो सकता है। लेकिन
गवर्नमेंट शुक्रिया, टाइम की कमी की वजह से हम ज्यादा नहीं बोल सक रहे, मगर आबिद रहीम सोराबी साहब ये बताएं कि पानी का मसला या शहर की सफाई, पक्की सड़कें, वो तो म्यूनिसिपल का काम है, वो तो कर सकती है।
प्यास भाई, पानी का मसला भी महकमा पब्लिक हेल्थ है, सड़कों का जाता ताल्लुक है, उसकी भीएनडीआर भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वफाकी अगर सूबे हुकूमतें और नेक नियती से और सीपैक को या यहाँ के लोगों को वो ऑन बोर्ड लेना चाहती हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि मैं एक बात वादा कर देना चाहता हूँ। पानी के मसले का सबसे बेहतर हल ये है कि मीरानी डैम से ग्वादर तक के पाइपलाइन बिछाई जाए, और बिजली के मसले का हल ये है कि ईरान की हुकूमत ने।
हमारे नामा निगार करिया करिया गाँव गाँव
रही म्यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरों के साथ सबानाज।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के दौरान मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस दो क्रिकेटर्स शर्जील खान और खालिद लतीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। दोनों को 14 रोज का वक्त दिया गया है, जिसके बाद इन खिलाड़ियों की सजाओं का तयन करने के लिए बोर्ड एक ट्रिब्यूनल तश्कील देगा। पाकिस्तान सुपर लीग में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के हेड कोच डीन जोन्स का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां भी फाइनल कराएगा वो वहां जाकर खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसरार है कि फाइनल लाहौर में हो। इस सिलसिले में 22 फरवरी को नई ड्राफ्टिंग में फाइनल के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स का इंतखाब किया जाएगा। शारजा में पीएसएल के पहले मैच में लाहौर कैलेंडर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को जीत के लिए 201 रन का हदफ दिया है। आज का दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर जलमी की टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने वेस्ट इंडीज का दौरा करने का फैसला कर लिया है। इस दौरे से कबल उनका रिटायरमेंट के ऐलान का कोई इरादा नहीं है, जबकि दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद से उन पर बैन अल-अक़वामी क्रिकेट को खैराबाद कहने के सिलसिले में जबरदस्त दबाव रहा है। और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक दौरे वेस्ट इंडीज के लिए मिसबाहुल हक की जगह नए कप्तान के हक में हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने मिसबाहुल हक के मुस्तकबिल का फैसला उन्हीं पर छोड़ रखा है। और मुंबई में इंडिया की एक क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीन रोजा टूर मैच के दूसरे दिन खेल के अख्तितम पर मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए हैं। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी इनिंग्स कप्तान स्टीवन स्मिथ और शॉन मार्श की सेंचुरियों की बदौलत 7 विकेटों के नुकसान पर 469 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। फुटबॉल एफए कप के पांचवें मरहले में आज 5 मैचेस खेले जा रहे हैं। रोटरडैम टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के क्वार्टर फाइनल्स मुकाबलों में थॉमस बर्डिक और जोवेल फ्राइड सोंगा ने अपने अपने मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली, लेकिन ग्रिगोर दिमित्रोव, मारिन चिलिच और डोमिनिक थीम शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी सबनाज। आज प्रोग्राम का अहम मौजू बलूचिस्तान है। गवादर में बलदियाती निजाम के बारे में आपने खसूसी गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में आगे चलकर बलूचिस्तान में मर्दमशुमारी के मुतनाजा बनने पर भी बात करेंगे। यहां सैरबीन अपने निसफ को पहुंचा। अहम खबरों की शह सुर्खियों के साथ नाजिश जफर।
रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने इस दावे को मुस्तरद किया है कि रूस वर्ल्ड ऑर्डर को कमजोर कर रहा है। एक आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए लारोफ ने कहा कि नेटो ऐसा इदारा है जो कोल्ड वॉर की सोच में अटका हुआ है। ये भी कहा कि मस्को अमरीका से हकीकत पसंदी पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। ترکی کے وزیر اعظم جرمنی میں ترک کمیونٹی سے خطاب کر رہے ہیں تاکہ اپریل میں ہونے والے آئینی اصلاحات کے ریفرنڈم میں ان کی حمایت حاصل کر سکیں۔ کچھ جرمن سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ اس تقریب سے ڈکٹیٹرشپ کو فروغ ملتا ہے، اس لیے اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ انڈیا میں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کا واحد متحرک آتش فشاں پھر سے پھٹ رہا ہے۔ آتش فشاں خلیج بنگال کے بیرن جزیرے میں ہے جس پر آبادی موجود نہیں ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ لاہور میں مال روڈ پر ہونے والے دھماکے کے بعد پنجاب کے مختلف شہروں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشنز جاری ہیں۔ گزشتہ کئی روز کی کارروائی کے دوران درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے لاہور دھماکے کے مبینہ سہولت کار کو 30 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ۔
لاہور میں مال روڈ پر ہونے والے دھماکے کے بعد پنجاب بھر میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن جاری ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ 4 دنوں میں پنجاب بھر میں 300 سے زائد سرچ اور کامبنگ آپریشن کیے گئے۔ ان آپریشنز کے دوران 90 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ گرفتار کیے جانے والوں میں زیادہ تر ایسے افراد شامل ہیں جو غیر قانونی طور پر ان علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ پولیس اور رینجرز کے مشترکہ آپریشنز کے دوران جہلم، پنڈی بھٹیاں، چنیوٹ اور دیگر علاقوں سے کم از کم 30 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ جبکہ 3 روز قبل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے خانے وال کے گاؤں میں کارروائی کے دوران 6 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان 6 مشتبہ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم جماعت الاحرار سے بتایا گیا تھا۔ جماعت الاحرار ہی نے لاہور دھماکے کی ذمہ داری قبول کر رکھی ہے۔ لاہور شہر میں پولیس اور آرمی نے شہر بھر میں سرچ اور کامبنگ آپریشن شروع کر رکھے ہیں۔ ایسے آپریشن کا مقصد شرپسند عناصر کی موجودگی کا پتہ لگانا اور ان کو خبردار کرنا ہے۔ تازہ ترین آپریشن کے دوران پولیس، آرمی اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے رحمت آباد اور تبلیغی مرکز بازار کے علاقوں میں مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی۔ پولیس کے مطابق ان علاقوں میں تقریباً 70 سے زائد گھروں کو چیک کیا گیا۔ رحمت آباد کے علاقے میں پولیس اور آرمی نے تقریباً 307 لوگوں کے کوائف چیک کیے، جبکہ تبلیغی مرکز بازار میں 90 سے زائد لوگوں کو چیک کیا گیا۔ ان میں 21 مشتبہ افراد کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا، جن میں سے 5 افراد کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ مشتبہ افراد کے کوائف چیک کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز کو بایو میٹرک مشینوں کی مدد حاصل تھی۔ مشتبہ افراد کے قبضہ سے ہتھیار بھی برامد ہوئے، جن میں 4 پستول اور 1 شاٹ گن شامل ہے، جن کو تصدیق کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب لاہور دھماکے کے مبینہ سہولت کار انوار الحق کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ان کو 30 دن کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی پنجاب کی تحویل میں دینے کا حکم جاری کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو CCTV کیمروں کی مدد سے شناخت کیا گیا، جس کے بعد اسے لاہور کے ایک علاقے لنڈا بازار سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق باجوڑ ایجنسی سے ہے، تاہم وہ کچھ عرصے سے لاہور میں مقیم تھا۔ انوار الحق نے پولیس کو بتایا کہ خود کش بمبار کا تعلق افغانستان سے تھا، جسے دھماکے سے 2 روز قبل لاہور لایا گیا تھا۔ عدالت نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو 30 دن بعد ملزم کو دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
لال شہباز قلندر کی درگاہ پر خودکش حملے کے بعد پاک افغان سرحد پر شروع ہونے والی کشیدگی ابھی بھی برقرار ہے۔ وہاں سیکیورٹی فورسز کی شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک افغان سرحد پر آج دوسرے روز بھی بمباری کی گئی ہے، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
خبر ایجنسی سے سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاک افغان سرحد پر لوئی شلمان کے علاقے میں بمباری کی گئی ہے، جس میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ سرحد پار افغانستان کے علاقے رینائی پرچاؤ میں بھی شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے، جس میں ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس کاروائی میں شدت پسندوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ لوئی شلمان کا علاقہ پاک افغان سرحد پر وہاں واقع ہے، جہاں افغانستان سے دریائے کابل پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاک افغان سرحد آج دوسرے روز بھی بند رہی۔ یہ سرحد خیبر ایجنسی میں تورخم کے مقام پر، جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا اور بلوچستان میں چمن کے مقام پر بند ہے۔ عسکری امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے سرحد کی بندش یا افغانستان کی حدود میں شدت پسندوں پر حملے کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔
تو جو ابھی ہم نے ایکشن لیا ہے اندرون ملک سے، جو ایکشن لینے تھے وہ ٹھیک ہے، وہ آپ نے کر دیے جو کچھ کرنا ہے، لیکن جو اس کا ایک بیرونی جو ہم نے اس کا رد عمل ظاہر کیا وہ میرے خیال میں دانشمندانہ نہیں ہے۔ تو ہم کا گیٹ بند کر دینا مطلب پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا۔ اس طرح افغانستان میں شیلنگ وغیرہ کرنے سے آپ کتنے دہشت گردوں کو مار دیں گے شیلنگ سے؟ کوئی اتنا ایک فوجی کی حیثیت سے مجھے پتا کہ شیلنگ سے کیا نقصان ہوتا ہے، کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے، نقصان اس طرح نہیں ہوتا ہے، خاص کر جب ابزرو فائر نہ ہو اور آپ ایک رجسٹرڈ ٹارگیٹ جو دشمن کے یا دوسرے ملک کے اندر ہے جدھر آپ جا نہیں سکتے، آبزرویشن نہیں کر سکتے. تو افغانستان کے ساتھ ہم نے راستہ کھولنا ہے. یہ جو ہمارے دو دشمن آپس میں اور یا دو ہمارے جو مخالفین ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں، ہم نے ان کو تقسیم کرنا ہے اور افغانستان کے ساتھ کم از کم آپ ایک کسی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر آ جائیں کہ ان کے ساتھ سمجھوتا کریں.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنی چاہیے اور اگر افغانستان کو پاکستان سے شکایتیں ہیں تو سنیں اور اپنا موقف بھی کھل کر بیان کریں
اور بات چیت کا اور ان کے ساتھ بات کریں، ان کو بولیں آپ اپنی شکایت لے کے ہم اپنے لے کے آتے ہیں اور کس طرح ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، کیونکہ اگر حل نہیں کریں گے نقصان ہمارا زیادہ ہوگا. اگر اس طرح ہم چلتے رہے اور ہم اس طرح ڈینائل میں رہے تو پھر تو یہ کام اسی طرح جاری رہے گا. تو آیا ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو ہو اسی طرح کام چلتا رہے اور اسی طرح ہمارے اوپر حملے ہوں، یا ہم کیا کر سکتے ہیں افغانستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں کیا جا کے افغانستان کو فتح کر دیں؟ تو وہ تو ملٹیریلی امپاسبل ہے، وہ کوئی آپشن نہیں ہے.
ادھر آج خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. مقامی پولیس کے مطابق ڈیرہ ٹاؤن تھانے کی حدود میں مڈی چوک سے 3 لاشیں ملی ہیں. ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ نیم شب کے وقت اس علاقے میں فائرنگ ہوئی جس میں 3 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والے 3 افراد کی لاشیں ڈیرہ اسماعیل خان ہسپتال پہنچا دی گئی ہیں. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد میں ایک شخص مقبول عرف بولی سیکیورٹی حکام کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھا اور اس کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر تھی. گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف کاروائیاں کی تھیں جس میں 100 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں سہون سانحے میں زخمی ہونے والوں کو سندھ کے مختلف ہسپتالوں میں داخل کیا گیا. زخمی اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 343 تھی جس میں 88 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 76 زخمی افراد اب تک صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. زخمیوں کی مدد اور خون کے عطیات دینے والوں کے جذبے نے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو بھی متاثر کیا. حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبے سندھ میں سیون سانحے میں زخمی ہونے والے 343 افراد میں سے سندھ کے مختلف ہسپتالوں میں اب صرف 76 افراد داخل ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے 88 افراد بھی 343 افراد کی فہرست میں شامل ہیں. بعض شدید زخمی اسپتالوں میں انتقال کر گئے اور بقایا کو اسپتالوں سے رخصت کر دیا گیا. زخمیوں کے سلسلے میں مدد کرنے والوں اور خون کے عطیات دینے والوں کا جذبہ دیدنی تھا جس نے اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو بھی متاثر کیا. حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ. حکومت سندھ کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں اب 76 زخمی افراد داخل ہیں. رپورٹ کے مطابق 343 زخمی داخل کیے گئے تھے. زخمیوں کو سیون، دادو، نواب شاہ، حیدرآباد، لاڑکانہ اور کراچی کے اسپتالوں میں داخل کیا گیا تھا. محکمہ صحت کے مطابق ابتدائی طبی امداد اور علاج کے بعد اسپتالوں سے 268 افراد کو رخصت کر دیا گیا. ان افراد میں 88 افراد وہ بھی شامل ہیں جو ہلاک ہو گئے. زخمیوں کی بڑی تعداد نواب شاہ اور حیدرآباد کے اسپتالوں میں موجود ہے. جمعرات کی رات کو جب زخمیوں کو حیدرآباد منتقل کیا جا رہا تھا تو سندھ کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال لیاقت میڈیکل اسپتال کی انتظامیہ نے مساجد سے اعلان کرایا تھا کہ زخمیوں کے لیے خون کے عطیات کی ضرورت ہے. اس اعلان کے فوری بعد ہی لوگوں کی بہت بڑی تعداد اسپتال پہنچ گئی تھی. اسپتال کے سینئر پیتھولوجسٹ اسلم سعید میمن کہتے ہیں،
الحمدللہ بہت بڑا جذبہ تھا، بہت بڑا جذبہ تھا. بلا تفریق مختلف قسم کے لوگ، وہ سیاسی ہوں یا سماجی ہو، مذہبی ہو، وہ بہت سارے رضاکار بھی آ رہے تھے کہ بھائی ہمیں بلڈ دینا ہے، ہمیں بلڈ دینا ہے، بلڈ کے حوالے سے. اور کافی سارا بلڈ جمع ہو گیا الحمدللہ. تعاون کرتے ہیں ہر قسم کا، کوئی جوس لا رہا ہے، کوئی زائر ڈونر ہیں، کافی سارے ڈونر آئے ہیں تو کوئی جوس پیش کر رہا ہے، کوئی کھانے کی چیزیں دے رہا ہے. ہمیں تو بڑا وہ خوشی ہوئی.
اسپتال کے بلڈ بینک کے انچارج ڈاکٹر عبدالوہاب خانزادہ کا کہنا تھا،
عام حالات میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ خون دو یا بلڈ دو،
لوگ اپنے عزیز و رشتے داروں کو بھی خون دینے سے کتراتے ہیں کہ وہ جو ایف ایم پہ ہم نے اعلان کروا دیا تھا یا مسجدوں سے کچھ سے اعلان کروا دیا تھا بڑھ چڑھ کے آئے. اتنے لوگ آئے کہ ان کا ہم خون لے نہیں سکتے تھے, کچھ کا خون لیا اور کچھ کے صرف پتے اور ایڈریس اور نمبرز نوٹ کر لیے. اس سے اندازہ ہوا کہ ابھی ہماری قوم زندہ ہے اور اس میں جذبہ ہے اور قربانی دینے کی یعنی کہ تڑپ ہے.
سیون میں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ابتدائی مرحلے میں 210 زخمیوں کو داخل کیا گیا تھا, لیکن اسپتال کی انتظامیہ نے زخمیوں کی اکثریت کو دوسرے اسپتالوں میں منتقل کر دیا تھا کیونکہ وہاں ضرورت کے مطابق ڈاکٹر موجود نہیں تھے. وزیر اعلی سید مراد علی شاہ کے مرحوم والد کے نام پر قائم کیے جانے والے اس اسپتال کو حال ہی میں خطیر رقم بھی فراہم کی گئی ہے, لیکن وہ ابھی بھی اس قابل نہیں کیا جا سکا ہے جہاں مریضوں کا تسلی بخش علاج کیا جا سکے. قلندر لال شہباز کی درگاہ پر سرگرمیاں گزشتہ رات سے ہی شروع ہو گئی تھیں, زائرین کی بڑی تعداد پہنچی تھی. علی حسن, بی بی سی, حیدرآباد, سندھ.
رخ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا, جہاں بعض سیاسی جماعتوں اور قبائلی حلقوں کی جانب سے آئندہ ہونے والی مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان تحفظات کے حوالے سے کوئٹہ شہر میں ایک جرگہ منعقد کیا گیا ہے. جرگے نے مطالبہ کیا ہے کہ مردم شماری کے انعقاد سے پہلے یہاں پائے جانے والے تحفظات کو دور کیا جائے, ورنہ مردم شماری متنازع بن جائے گی. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ جرگہ قومی یکجہتی بلوچستان جرگہ کے نام سے ساروان ہاؤس میں منعقد ہوا. جرگہ میں دو اہم پشتون کمپرس جماعتوں, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ مسلم لیگ نون نے شرکت نہیں کی, جبکہ باقی جماعتوں کے رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ متعدد قبائلی عمائدین نے جرگہ میں شرکت کی. جرگہ کے اعلامیہ میں یہ مطالبات پیش کیے گئے.
جرگہ مطالبہ کرتی ہے کہ غیر ملکی افراد کے لیے محکمہ شماریات, بوفاق, دیگر متعلقہ ادارے ایسے اقدامات کریں تاکہ ان کی شمولیت کو روکا جا سکے. گزشتہ کئی عرصے سے بلوچستان کے کئی اضلاع میں مخدوش اور خراب امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگوں نے اپنی آبائی علاقوں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. ان کی شمولیت مردم شماری میں یقینی بنائی جائے.
جرگا کے کنونر نواب زادہ لشکری رحسانی کا کہنا تھا کہ اگر لوگوں کے تحفظات کو دور نہیں کیا گیا تو مردم شماری متنازع بن جائے گی. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے بتایا کہ بلوچستان میں موجودہ آلات مردم شماری کے لیے موضوع نہیں.
مردم شماری میں تو آپ ان لوگوں کو شامل کریں گے نا, خانہ شماری میں ان گھروں کو آپ شامل کریں گے. جب اس شورش کی وجہ سے وہ گھر مدم کیے گئے, وہ گھر جلا دیے گئے, وہاں سے لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنا علاقہ, اپنا وطن چھوڑ کر کہیں دوسرے علاقوں میں جا کے آباد ہوں, تو صورت میں مردم شماری کس طرح ہو سکے.
نیشنل پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعلی ڈاکٹر مالک بلوچ نے تحفظات دور نہ ہونے کی صورت میں ان خدشات کا اظہار کیا.
یہ آبزرویشنز ہیں کہ جب تک تاریخین وطن یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ سینسس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سینسس ہونے کی صورت میں یہاں جو یہاں کے بلوچستانی ہیں ان کے تشخص کو خطرہ ہے.
ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ عبدالخالق ہزارہ کا کہنا تھا کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے مردم شماری کو کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کرنے میں کوئی عرض نہیں.
صرف وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو مؤخر کیا جائے, ایک شارٹ مدت کے لیے مؤخر کیا جائے, تاکہ اس پہ جو ہے صحیح معنوں میں ان کو اعتماد میں لیا جائے, وہ باہمی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کو آگے بڑھایا جائے.
جرگہ کے ڈپٹی کنوینر بسم اللہ خان کاکڑ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں مردم شماری کے لیے سرکاری عملہ جانے کے لیے تیار بھی نہیں,
اور ان ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مردم شماری کا عملہ جانے کو تیار نہیں, اللہ ٹھیک نہیں, اس میں حکومت کیا اقدامات کرے کہ وہاں پہ مردم شماری کو ممکن بنائے.
اس جرگہ کے برعکس عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام مردم شماری کے حق میں کوئٹہ شہر میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی یہ چاہتی ہیں کہ مردم شماری طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بلوچستان میں مردم شماری کے موضوع پر ہمارے ساتھی شمائلہ جعفری نے بلوچ قوم پرست رہنما سردار اختر مینگل سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ قوم پرست جماعتیں مردم شماری کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں.
ہمارے یہاں جو بلوچستان میں مسئلہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی مردم شماری ہو چکی ہیں. دیکھیں 1903 سے جو مردم شماری ہوئی ہیں, پھر لاسٹ جو ہوئی 1998 میں, اس وقت جو ہمیں درپیش ہے مسئلہ وہ ہے, ایک تو گزشتہ 15 سالوں سے انسرجنسی جو شروع ہوئی بلوچستان میں, اس سے کئی علاقے جو ہیں ایسے ہیں جس میں سے تقریباً کہیں پہ 40% اور کہیں پہ جو 80% لوگ جو ہے مائگریشن کر کے چلے گئے, اپنے علاقے چھوڑ کے گئے ہیں. مردم شماری کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہاؤس کاؤنٹ کریں اور وہاں پر بسنے والے لوگوں کو کاؤنٹ کریں. یہاں پر تو یا تو وہ گاؤں کے گاؤں میں اجڑ دیے گئے ہیں, ویران ہو گئے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس ان حالات میں ایک تو یہاں پہ مردم شماری کیسے ہوگی, یہ تو ہو رہی ہے کہ بلوچ جو پاپولیشن وہ مائنس میں چلی جائیں گی, لیکن دوسری طرف سے جو افغان مہاجرین آ کے یہاں پر آباد ہوئے ہیں ایک بڑی تعداد میں, ان کی روک تھام کے لیے سینسس میں کچھ پابندی نہیں ہے, مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا ان پر کہ ان کو شامل شمولیت سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے.
میگل صاحب, آپ کی ڈیمانڈس کیا ہیں؟
دیکھیے جی, ڈیمانڈ تو مختصر ہیں کہ حالات جب تک بہتر نہیں ہو جاتے, جو آئی ڈی پیز ہیں ملک کے دوسرے علاقوں میں جا کے جو سیٹل ہو گئے ہیں, آباد ہو گئے ہیں, ان حالات کی وجہ سے جب تک کہ وہ حالات بہتر نہیں ہوتے وہ واپس نہیں آ سکتے اپنے علاقوں میں, تو ان کو ان کی واپسی کے اقدامات کیے جائیں. اور جو غیر ملکی ہیں, چاہے اس میں افغان مہاجرین ہوں یا کوئی اور غیر ملکی ہوں, ان کو اس میں مردم شماری میں شماریت سے جو ہے ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے. تو جب تک کہ یہ حالات بہتر نہیں ہوتے ہمارے خیال میں, ہماری جو ڈیمانڈ ہے, یا تو مردم شماری کو مؤخر کیا جائے جب ان لوگوں آئی ڈی پیز کو واپس لیا جائے.
اور اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں تو لائحہ عمل کیا ہوگا؟
لائحہ عمل جی, میں کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی لائحہ عمل کو طے نہیں کر سکتی, اس لیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو مدعو کیا گیا ہے کہ ان سب کی رائے لیں, ہم اپنی رائے کسی پر وہاں پر مسلط نہیں کریں گے.
یہ تھے قوم پرست رہنما سردار اختر مینگل, جو بلوچستان میں مردم شماری کے معاملے پر ہماری ساتھی شمالہ جعفری سے بات کر رہے تھے. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہفتہ وار بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا. ترتیب و پیشکش نصرت جہاں.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
کون کہاں چھپا ہے یہ تو آپ ہی جانتی ہیں کنگنا جی. آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ سنگل نہیں ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتی ہیں, کب اور کس کے ساتھ یہ ابھی تک سیکرٹ ہے.
مجھے تو نا یقین ہی نہیں ہو رہا میری شادی ہو رہی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے سپنا ہو.
آپ واقعی ریلیشن شپ میں ہیں یا پھر یہ کہہ کر آپ اپنی فلم کی پبلسٹی کر رہی ہیں؟ اچھی خاصی جتنی چنگی گھنی باوری ہوگی, بگھنی باوری ہوگی, بگھنی باوری ہوگی. آداب, شادی ہو رہی ہے یا بریک اپ, فلم ہٹ رہی یا فلوپ, ایسی ہی خبروں کے ساتھ حاضر ہے آپ کی اپنی نصرت جہاں بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں. جانتے ہیں کہ ابھیشیک بچن آج کل کیا کر رہے ہیں؟ عالیہ بھٹ بتائیں گی کہ پرانے بالی ووڈ گانوں کے ریکریشن کا کیا مقصد ہے, اور پاکستانی اداکارہ سبا قمر بالی ووڈ میں انٹری سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر کیوں ہوئی وائرل. فلم ساز ریڈی میڈ پرانی فلموں کا ریمیک بنا رہے ہیں, وہیں پرانے گانوں کا چلن بھی عام ہوتا جا رہا ہے. مادھوری دکشت کا ایک ایسا ہی مشہور گانا ہے تما تما. اب پھر بدری ناتھ کی دلہنیا میں عالیہ اور ورن اس فلم پر تھرکیں گے. تو عالیہ جی, فلم میں اس گانے کا کیا مقصد ہے؟
ہمارا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ہم کو ریکریٹ نہیں کرنا ہے, ہم کو ٹریبیوٹ دینا ہے آلموسٹ, کہ ہم لوگ جب کلب میں ہوتے ہیں, آئی ایم شور جنہوں نے بھی رات کو کلبنگ کیا ہے, آئی ایم شور جب بالی ووڈ نائٹ ہوتا ہے اور اگر کوئی پرانا گانا بجتا ہے وی آل گیٹ سو ایکسائٹڈ رائٹ. تو یہ وہی ہے. پیار کی ماں کی, پیار کی ماں کی آج سے پوجا کرنی ہے. پیار کی ماں.
ہاؤس فل थ्री के बाद से ही अभिषेक बच्चन किसी और फिल्म में नजर नहीं आए। हाँ, सोशल मीडिया पर जूनियर बच्चन काफी एक्टिव हैं। कल ही की बात है, उन्होंने ट्विटर पर पुनी और बेगम की एक पुरानी तस्वीर डाली थी। बहरहाल खबर है कि आजकल उन्होंने फुटबॉल की टीम की जिम्मेदारी संभाल रखी है।
जी, मैं ऐसी जिम्मेदारी नहीं मानता हूँ। ये फुटबॉल मुझे बहुत ही पसंद है और सिर्फ ISL में ही नहीं, जो मेरे पास चेन्नई का टीम है, चेन्नई NFC, लेकिन मेरा मानना है कि जो खेल है वो हमारे देश में जरा उसको बढ़ावा मिले तो मैं खुश हूँ।
नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में।
पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर इरफान खान के साथ फिल्म हिंदी मीडियम के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है, लेकिन उनकी एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर किसी भूत की तरह उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसमें वो मजाक में ही सलमान और ऋतिक जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स का मजाक उड़ाती नजर आ रही हैं। सबा, क्या कहेंगी इस बारे में, हुआ क्या?
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, इस तरह के बहुत से मॉर्निंग शोज होते हैं, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की इंसल्ट कर रही हूँ। और मैं कैसे कर सकती हूँ, आई एम एन एक्टर, मतलब मैं खुद यही काम कर। अगर आप वो शो देखे, आपने देखा है शो?
जी, मैंने
देखा। सीन द शो, बाकी सभी है ना, सलमान खान इज अ बिग सुपर स्टार, मैं कैसे कोई बात कर सकती हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं कह के कोई स्टेटमेंट दे के मुकर रही हूँ, लेकिन वाकई ऐसी कोई बात नहीं, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी इस तरह की कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करूँ या बदतमीजी करूँ।
कदर जाना जाने उसके पीछे ही रहे, ये दिले नादा है दिले नादा।
फिल्मी दुनिया को ऐसे ऐसे खूबसूरत गाने देने वाले और कोई नहीं, खय्याम साहब है। आज हम बात करेंगे खय्याम साहब की, जिन्होंने अपनी धुनों से लोगों को दीवाना बनाया। खय्याम साहब का पूरा नाम मोहम्मद जहूर खय्याम था और वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे।
ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है।
बहुत कम लोग जानते हैं कि खय्याम साहब मौसीकार नहीं बल्कि अदाकार बनना चाहते थे और फिल्मों की लत उन्हें दिल्ली ले आई। उन्हें मौसीकी का शौक था, इसीलिए उनके चाचा ने उन्हें मौसीकी की तालीम दिलवाई, जिसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया।
यहाँ मुंबई में अगेन पंडित सुधीरलाल भक्तराम सिंह के डर के साथ कंसर्न ने फिल्म रोमी जूलियट में प्लेबैक सिंगिंग का चांस दिया। मेरे गुरु, उनको भरी आवाज भी और गाना भी पसंद आया, कि डुएट था जोहरा जी सुपर सिंगर उस वक्त की, और उनके साथ शेर है उस गजल का, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबी गम हो जाए।
खय्याम साहब को पहली कामयाबी 1950 में फिल्म बीवी के गानों से मिली।
फिर छेड़े रात बात फूलों की, फिर छेड़े रात बात फूलों की, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी।
1953 में खय्याम को दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फिल्म फुटपाथ में मौसीकी देने का मौका मिला। अच्छे म्यूजिक के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी।
कसम आज गंगी है हम, आ भी जा भी जाज मेरे सनम।
काफी स्ट्रगल के बाद 1958 में उन्हें फिर सुबह होगी जैसी हिट फिल्म मिली।
वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
जोहरा जी की तो क्या तारीफ करना, क्या कहने, बेमिसाल लाजवाब गायिका स्वभाव की भी बहुत अच्छी हो गया उनके साथ हुआ पर तो इतना मेरे गुरु जी ने कम से कम 5-6 गाने कब किसी के साथ सीता राय जी के साथ गाया, मोहन तारा तलपड़े जी के साथ गाया और मीना कपूर जी के साथ गाया और इस तरह 4-5 गाने और सोलो गाना गाया।
70 की दिहाई में राम साहब की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही और लोगों ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें।
फिल्म कभी कभी के बाद खयाम साहब ने एक बार फिर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी।
प्रिया चोपड़ा साहब की पहली तनख्वाह मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ और फिल्म इंडस्ट्री मैं भूला ही नहीं, मैं कभी भी और ना भूलूंगा। प्रिया चोपड़ा साहब को पहली तनख्वाह 125 रुपए महीना उस वक्त।
इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों में, मस्ताने हजारों
में। 1981 में अमर औजान की कामयाबी खयामी नहीं आशा भोसले के करियर को एक नए मोड़ पर ले आई। इस फिल्म के लिए खयाम साहब को बेस्ट कंपोजर का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया।
जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
90 की दहाई में फिल्मों में गानों के गिरते मेयार को देखते हुए खयाम साहब ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। आजकल खयाम साहब फिल्मों में सरगर्म नहीं हैं, लेकिन उनके खूबसूरत नगमे आज भी कानों में रस घोलते हैं।
मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है मोहब्बत, बड़े काम की चीज है, काम की चीज है।
अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटाते मुझको पछताते तो होंगे, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे।
दिले नादा की आरज़ू तो यही है कि आपसे बातें करती रहूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले क्यों ना बात कर ली जाए इस हफ्ते आने वाली फिल्म की।
इस पाकिस्तान में बागियों पर हमारी पकड़ कमजोर नहीं पड़नी चाहिए,
मगर INS विक्रांत
से डुबाना नहायत जरूरी है।
इस हफ्ते आई है फिल्म गाजी अटैक, तो अर्नब बताएं कैसी है फिल्म।
मुझे लगता है द गाजी अटैक एक इम्पोर्टेंट फिल्म हो सकती है और ऐसी फिल्में बननी चाहिए क्योंकि इट्स वेल इंटेंशनड, यानी ऐसी फिल्में तो बनती नहीं है हमारे देश में जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हो। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कोई गाने नहीं है और जो अक्सर फिल्मों में हमारे डाल दिए जाते हैं, सब लोग अच्छे कलाकार हैं लेकिन शायद सेकंड लीड में आते हैं और राणा डग्गुबत्ती साउथ के बहुत बड़े कलाकार हैं। ऐसी फिल्में जो बाहर बनती हैं हॉलीवुड में वो बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनती हैं।
हर सोल्जर की लाइफ में ये दिन नहीं आता।
जीत एक ऐसी चीज है जो खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है, जो कि आज हम करने वाले।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
आप सुन रहे थे बॉलीवुड राउंडअप। चंद लम्हात मुयसर आए हैं तो आपको bbcurdu.com से कुछ क्रिकेट अपडेट्स देते चलें। पाकिस्तानी क्रिकेटर शर्जील खान और खालिद लतीफ पर स्पॉट फिक्सिंग की फर्द जुर्म आयद और PSL के एक मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। इन खबरों की तफसील के लिए आइए bbcurdu.com पर। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे हुसैन अस्करी, प्रोड्यूसर थे गजनफर हैदर, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन श्रूडर, इस्लामाबाद में आमिर सदीक, आदिल शाहजेब को पूरी टीम समेत इजाजत दीजिए। आखिर में अहम खबरों के खुलासे के साथ नाजिश सफर।
چین کی جانب سے شمالی کوریا سے کوئلے کی درآمدات پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس کا مقصد شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانا ہے۔ شمالی کوریا نے چند روز قبل ملحق جوہری میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ چند مبصرین اس پابندی کی وجہ شمالی کوریا کے لیڈر کے سوتیلے بھائی کے قتل کو بھی قرار دے رہے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ روس ورلڈ آرڈر کو کمزور کر رہا ہے۔ ایک عالمی سیکیورٹی کانفرنس میں بات کرتے ہوئے لاروف نے کہا کہ نیٹو ایسا ادارہ ہے جو کولڈ وار کی سوچ میں اٹکا ہوا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم جرمنی میں ترک کمیونٹی سے خطاب کر رہے ہیں تاکہ اپریل میں ہونے والے آئینی اصلاحات کے ریفرنڈم میں ان کی حمایت حاصل کر سکیں۔ کچھ جرمن سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ اس تقریب سے ڈکٹیٹرشپ کو فروغ ملتا ہے، اس لیے اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔